مولے حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض نبي أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، ہم سب کو سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بروز حشر سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، باقی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بارگاہ جناب سیدہ میں اس پرسے کو قبول فرمائیں، جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، جو جو دل میں حاجات رکھتے ہیں، جو دعائیں رکھتے ہیں، خدا سب کے دعاؤں کو مستجاب فرمائیں، مشکلات اور تکلیفوں کو دور فرمائیں، دعاؤں اور مجلس کی قبولیت کے لیے باوزِ بلند صلوات پڑھیں،
اللہم صل علی محمد وآل محمد،
بار دیگر باوزِ بلند صلوات، مومن دعا کے لیے کہہ رہے ہیں بچے کے لیے، تو خدا ان کی دعا کو قبول فرمائے، پھر دور پڑے محمد والے
محمد۔
عزیزان محترم، ہمارے اس سلسلے کی پانچویں مجلس اور جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شخصیت امیر المومنین علیہ السلام والسلام کے بارے میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، تو آج ہم انشاءاللہ بلا تمہید بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دیر کی ہوگی ہم اس کے آغاز میں، پھر تو پڑے محمد و آل محمد امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت کو تین ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور آپ کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، دوسرا دور آپ کی زندگی کا رسول اللہ کی رحلت سے لے کر ظاہری خلافت کے ملنے تک، کہ جس کو 25 سال کی گوشہ نشینی یا خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، تیسرا دور آپ کی زندگی کا وہ جو خلافت کے 4 سال اور کچھ ماہ، جس کو ہم ظاہری حکومت کا دور، خلافت کا دور کہتے ہیں۔ یہ تین ادوار ہیں امیر المومنین کی زندگی کے، اور ان تینوں کو چاہیے کہ ہم تفصیل سے بیان کریں، لیکن چونکہ ہمارا وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ ایک مجلس ہماری 1 گھنٹے کے اندر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں اور ایک عشرے کے اندر، تو اگر ہم امیر المومنین کی خود انہیں تین ادوار کے اوپر بھی ایک عشرہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بلکہ شاید کئی عشرے لگیں، لیکن چونکہ مقصود ہمارا فکری اور سیاسی زندگی کو بیان کرنا ہے، لہٰذا ہم فکری اور سیاسی پہلو ہی بیان کریں گے جتنا اس وقت میں گنجائش ہوئی اور جتنا ہم بیان کر سکیں۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ آج ہم آغاز کریں گے امیر المومنین کی زندگی کا وہ دور جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا۔ رسول اللہ کے ساتھ جو دور گزارا، ظاہر زندگی کی ایک بڑا حصہ سمجھ آتی عمر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزری ہے۔ چند ایک نکات ہیں اور اس کے کچھ فکری پہلو بھی ہیں اور آج کے زمانے پر تطبیق بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ نے مولا متقیان کو بچپن سے ہی اپنے گھر میں رکھا ہے، بہت بچپنے سے ہی۔ روایت ہے کہ اس عمر سے رکھا تھا کہ کھجور اور گوشت اللہ کے نبی اپنی زبان میں نرم کر کے مولا علی کے منہ میں ڈالا تھا، اس دور سے اپنے ساتھ رکھا، اور ایک خاص تربیت بچپن سے اس جو مولا کو اپنے پاس رکھا، ایک خاص تربیتی مرحلے سے گزار رہے تھے، ایک خاص انداز میں تربیت کر رہے تھے۔ اور تعلیم اور علم اور سکھانے کی بات اگر کریں تو مولا متقیان کا ایک جملہ ہے کہ جس میں جس کی طرف متوجہ رہنا اور وہاں سے ایک نقطہ میں بیان کرنا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں علم کے ایک باب کی تعلیم دیتے تھے، ایک باب کی رسول اللہ تعلیم دیتے تھے، اس سے 1000 ابواب ہم خود نکالتے تھے۔ ایک باب اللہ کے نبی نے تعلیم دیا، ایک دروازہ اللہ کے نبی نے کھولا، اگلے 1000 دروازے ہم خود کھولتے تھے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ سسٹم ایسا تھا، وہ تعلیم کا طریقہ ایسا تھا، اللہ کے نبی سکھاتے اس طرح سے تھے کہ ایک حصہ سکھا دیا تو باقی پھر اپنے ذہن سے، پھر اپنی تخلیق سے، پھر اپنی صلاحیتوں کے استفادے سے اس سے 1000 دروازے 1000 پہلو خود سمجھتے تھے۔ یعنی یہاں سے ایک بات جس کی طرف متوجہ کروانا ہے، آج یہ طریقہ تعلیم نہیں ہے کہ ایک پہلو بیان کیا جائے، اس کے بعد پھر طالب علم کے ذہن کو اس طرح سے تیار کیا جائے کہ وہ اس ایک پہلو سے کئی پہلوؤں کو خود سمجھ سکے، کریٹیو ہو، تخلیقی ذہن رکھے، اس طرف لایا ہی نہیں جاتا۔ آج کا جو دور ہے جس میں ہم لوگ جس کے شکار ہیں، یا سمجھے جو ہم پر مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے، آج کا دور رٹے کا دور ہے، آج کا دور کاپی پیسٹ کا دور ہے، رٹنے کا دور ہے کہ جس نے جتنا زیادہ رٹ لیا وہ اتنا زیادہ قابل اور ذہین ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک باپ سکھا رہے ہیں اور 1000 باپ خود بنا رہے ہیں، ہمارے سامنے سبجیکٹس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، مضامین کو اس طرح سے ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں دیا گیا ہے یا جس کے اندر ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، یہ سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے. ایک تصویر کہیں پہ دیکھی تھی، بہت خوبصورت وہ مفہوم سمجھا رہی تھی. ایک بچے کے منہ میں وہ کیف لگا دیا تھا، کیف دیکھا ہوگا جس سے اس کے آگے وہ نالی ہوتی ہے، پیچھے کی جگہ ذرا کھلی ہوتی ہے تاکہ اس میں جو چیز ڈالنی ہے وہ اندر پہنچ جائیں. وہ بچے کے منہ میں کیف لگا دیا تھا اور اس کیف کے اوپر سے کتابیں ٹھونس رہے تھے، کیونکہ سیدھے سیدھے ریکات کتاب ہی جا سکتی تھی. تو وہ کیف لگا دیا تو ڈھیر ساری کتابیں اس کیف میں ٹھونس دی تو وہ بچے کے اندر چلی گئی. دوسری تصویر میں دکھا دیا کہ بچے نے اس کو الٹی کر دی، تصویر دوسری میں کیا وہ اس کو الٹی کر رہا ہے. تو تیسری تصویر میں دکھا دیا کہ اس الٹی پر اسے ڈگری دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا. درود پڑے محمد و آل محمد. اہم نقطہ ہے، اس لیے میں دو تین باتیں اس موضوع پر کرنا چاہوں گا. مولا کی حدیث تھی اور اسی کے ذمن میں یہ بات آ رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہاتھ کیا گیا ہے، یہ اردو خاص استر سے بڑا ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا گیا ہے. ہمیں کچھ اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے کہ ہم اب بعض لوگ سمجھ چکے ہیں، بعض لوگ ابھی اس بات کو درک کر چکے ہیں کہ ہم کس وقت میں پڑ چکے ہیں، کس مشکل میں ہمیں ڈالا گیا ہے. ہم انگریز کے برصغیر میں آنے سے پہلے، میں نے اب یہاں پہ تشبیہاً اور طنزاً چند باتیں کرنی ہیں، آپ خود بہت متوجہ رہیں گے اس کی طرف. جب تک انگریز برصغیر میں آیا نہیں تھا اس سے پہلے ہم ان پڑھ ہوتے تھے یہاں پہ، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ ہماری کوئی علمی شخصیات ہوتی تھی، نہ ہمارا کوئی سائنسدان آتا تھا، نہ ہمارا کوئی بڑا فلسفی ہوتا تھا. وہ تو جب انگریز آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ ایک سکول الگ سے بھی ہوتا ہے جہاں پر جا کے تعلیم لی جاتی ہے، کالج ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے، تو اس نے ہمیں ایجوکیشن کی طرف متوجہ کرایا. اس سے پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہمارے بچے مکتب جایا کرتے تھے، مسجد کو مکتب کہا جاتا تھا، اور ہمارے بچے مکتب جا کر وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. وہ مکتب میں جو مولوی صاحب ہوتے تھے وہ بچوں کو قرآن کی، حدیث کی، ریاضی کی، طبیعت فزکس کی، فلکیات کی، کیمسٹری کی تعلیم دیا کرتے تھے، مولوی صاحب جو ہوتے تھے. تو ہمارا یہ سسٹم تھا. لیکن ہمیں پھر انگریزوں نے آ کر جو ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بتایا کہ بھائی تعلیم ایسے نہیں حاصل کی جاتی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ دنیا میں بڑے بڑے نام کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. تو ہمیں لگا دیا اس تعلیم کے اوپر. تو اس کے بعد، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب ہمارا مکتب والا سسٹم تھا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی چھوٹی موٹی شخصیات آ جاتی تھی اس مکتب سے، نا کوئی چھوٹی موٹی شخصیتیں نکل آتی تھیں. وہ زیادہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بو علی سینا بن جاتا تھا اس مکتب سے، ابو ریحان البیرونی آ جاتا تھا، رائے رازی آ جاتا تھا، ظاہری آ جاتا تھا، فارابی آ جاتا تھا. آخری جو اس مکتب کا شاگرد دیکھ نکلا تھا، آخری چھوٹا سا، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی مکتب سے پڑھا ہوا. تو انگریز نے ہمیں بتایا کہ بھائی یوں نہیں تعلیم لیتے، تعلیم کا یہ طریقہ ہے. تو ہم نے سیکھ لیا. اس کے بعد سے اب تک جو بڑی بڑی شخصیات ہماری آئی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے نظریات دیے ہیں اور پوری دنیا آج بھی ان کے نظریات کو قبول کرتی ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں اب میں نے بتایا آپ کو کہ انگریزوں کے آنے کے بعد سے ہماری عالمی کتنی شخصیات آئی ہیں. ابھی آپ اپنے ذہن میں تلاش کر رہے ہوں گے یار کون سی آئی ہوئی ہیں، ایک بھی آپ کے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوگا. یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیلا گیا ہے بھائی. رٹا سسٹم دے دیا، ایسا نظام تعلیم دے دیا کہ جو نوکر پرور ہے کہ بھائی نظام تعلیم، تعلیم دو اور تعلیم کے ذریعے نوکری سکھا دو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ سسٹم شروع ہو رہا تھا، جب ہمیں اس سسٹم کی طرف لا رہے تھے. تو اس وقت کس لیے پڑھائی کروا رہے تھے؟ حتی علی گڑھ یونیورسٹی، سر سید احمد خان کو ہماری خدمات کے اعتراف میں، ہماری خدمت کرنے کے اعتراف میں انگریزوں نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا کہ تم نے برصغیر کے مسلمانوں کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے. اور ہم سب، ہم نے بھی بچپن سے پڑھا ہے، ہمارے ہر معاشرتی علوم کی کتاب میں، مطالعہ پاکستان کی کتاب میں بہت اچھا چیپٹر ان کا ہوتا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی بنائی کہ جس میں کہا کہ بھائی انگلش جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسی کو فالو کر کے دین بھی اگر پڑھانے تو اسی کے اندر ہی پڑھائیں تاکہ اچھے لوگ نکلیں. اکبر الہ‌آبادی کا ایک شعر ہے, اسی زمانے کا ہے یہ, اب اس زمانے کا شعر ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت پڑھائی کیوں کی جاتی تھی. یعنی ہمیں جو ایجوکیشن سسٹم دیا وہاں سے شروع ہے. آج یہ جو اسکوپ اور آگے جو فیوچر میں اس کا کیا اسکوپ ہے, کیا ملے گا, سیلری کتنی ملے گی, کس پوسٹ پہ جاؤ گے, یہ شروع وہاں سے ہو گئے. اس وقت کلر کہا جاتا تھا, کلرکی کرنا, پڑھ کس لے رہے تھا کہ کلرکی انگریزوں کی ملازمت لے سکیں. یعنی خود کہا کہنا بھی تھا, سر سید کے پاس باتوں میں تھا بھی کہ بھئی ہندو جو ہیں وہ ان کی تعلیم حاصل کر کے وہ تو وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں, ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے. ہمارے لوگوں نے بھی کوشش کی. تو اکبر الہ‌آبادی کا ایک مصرع ہے, وہ عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں کہ چھوڑ لٹریچر کو, اپنی ہسٹری کو بھول جا, چھوڑ لٹریچر کو, اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا. یعنی اب اس زمانے کے ساتھ دیکھیں تو دو اپوزٹ سسٹم تھے, کہ بھائی شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا, چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلرکی کر اور خوشی سے بھول جا. تمہارا تو ڈبل روٹی کھاؤ میں انگریز کھاتا ہے, تو ساتھ میں کلرکی کرو خوشی سے بھول جاؤ. اس زمانے کی بات, جب یہ ہم سمجھیں ہم مکتب سے نکل کر ابھی باہر آ رہے تھے. تو اپنے شاعر ہے, اس نے طنز میں ایک شعر کہا ہے لیکن عکاسی کر رہا ہے اس زمانے کی, اس سسٹم کی. پس ایزان محترم, آج جہاں ہم اپنے 2.5-3 سال کے بچے سے شروع کرواتے ہیں کہ ہمارا بچہ جائے رٹے اور اس کے بعد رٹے ہوئے کو اگل دے, تو ہم پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی کر دیا ہے اور یہ تعلیم اسے بہت آگے بھی لے کر جائے گی. تو یہ تعلیم آگے لے کے جائے گی اس کا تو نہیں پتا, لیکن تعلیم کا جو نظام مولا نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا کہ ہم رسول اللہ سے, رسول اللہ ہمارے سامنے ایک باب کھولتے تھے اور اس سے ہزار باب ہم خود کھولتے تھے. تخلیق یعنی خود اپنا دماغ کام کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے آج کے نظام تعلیم میں. انشاءاللہ متوجہ رہیں گے, کسی اور موقع پر اگر تعلیم کے اوپر بات ہو سکی تو اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے گی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور عنوان یہاں سے, عموماً بیان بہت کیا جاتا ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں جو فکری پہلو ہے, سیاسی پہلو ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. شب ہجرت ہم سب کو پتہ ہے, بیان کی جاتی ہے. شب ہجرت ایک بہت بڑا موقع اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے عالم اسلام اور اسلام کی تاریخ میں. اب اگر آپ اس کے واقعے کو فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اس پوائنٹ, اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں, شب ہجرت میں اللہ کے نبی نے مولا سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں. یہ بستر سونے والا بستر نہیں تھا, یہ موت والا بستر تھا. مطلب کیا, یہاں سونے کا مطلب کیا ہے کہ تم راضی ہو کہ تم اپنے آپ کو موت کے بستر پر سلا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے تو ایک کر لیا تھا کہ انہوں نے آج رات رسول خدا کو شہید کرنا, ان کا تو پورا پلان تھا. اور اللہ کے نبی نے بتایا مولا کو, پلان یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے, مارنا ہے, اور آپ نے میرے بستر پر سونا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ کسی ایسے کو سلانے کی ضرورت تھی کہ جو اس انداز میں سوئے کہ مشرکین کو پتہ نہ چلے کہ محمد خود سوئے یا کوئی اور سویا ہوا ہے. اب یہاں اگر آپ توجہ کریں, 13 سال مشکلات کے, کل جس طرح عرض کیا تھا رسول خدا کی زندگی کے جب دور کو بیان کر رہے, مشکلات کے 13 سال جہاں گھاس تک کھانا پڑی شیب ابھی تعلیم میں, جہاں مشرکین کے ستم برداشت کرنے پڑے, جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے پڑی, اب جا کے رزلٹ کا ٹائم, اب کیا ہے, اب مدینہ جانا ہے, آرام اور آسائش کا دور شروع ہو جائے گا, اسلام کی تحریک حکومت میں بدل جائے گی اور طاقت کا زمانہ شروع ہو جائے گا, پھر فتوحات کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اور رسول اللہ کا جو نائب ہے, جس نے آغاز دعوت میں ہی کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور اس 13 سال میں ساتھ دیا ہے, مشکلات کو برداشت کیا ہے, اب کیا ہے, مشکلات ختم ہو رہی ہیں اور آسائش شروع ہو رہی ہے. ایسے موقع پر کوئی بھی انسان جو کسی تحریک سے وابستہ ہو, جس نے کسی تحریک میں اپنی خدمات دی ہوں, اب جب تحریک حکومت پہ بدلنے والی ہے, جب اس تحریک نے کسی طاقت میں آ جانا ہے, اب جب مشکل کے بعد آسائش کی طرف جانا ہے, اس بندے کا, اس کی طلب کیا ہونی چاہیے, کہ بھائی جب اب آسائش کی بات آ رہی ہے تو اب ہم دوبارہ اسی مشکل میں پڑھیں. اذان ادن جوان ہے مولا متقیان, جوانی ہے, عین جوانی, 20 سال کے آس پاس کی عمر ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ بستر پر سو دیں. مولا نے صرف ایک سوال کیا ہے کہ رسول اللہ میرے اس سونے سے آپ کی زندگی بچتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل, آپ کے ادھر سونے سے میری زندگی بچے گی, آپ وہاں پر سو گئے. یعنی کیا آپ, ورنہ یہاں پر ایک عذر تو آ سکتا نا, عذر پیش کر سکتے تھے کہ بھائی آپ کے ساتھ زیادہ ضرورت ہے, میں تو آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے, اب آپ مدینے جائیں گے تو آپ کو مدینے میں بھی تو ناصر کی ضرورت ہے, حامی کی ضرورت ہے نا, قربانی ہے علی کی. کہا کہ بستر پر سو جائیں گے اور اس بستر پر سو جائیں گے. اور غلبن سنت جعفر کا ایک شعر ہے کہ امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے مگر. اگر دیکھیں نا, ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کو نیند آئی ہے, بستر بچھا ہوا ہے, لیٹ کے سو گیا, لیکن ایک دفعہ پتہ ہے کہ جب لیٹ کے سونا ہے, لیکن یہ سامنے تلوار اور نظر لے کے کھڑے ہیں جو کسی بھی وقت آ کے حملہ کر سکتے ہیں. ایسے بستر پہ کس کو نیند آتی بھائی؟ امن کی حالت میں تو شاید نیند پہ بس چل جائے مگر موت کے بستر پر سو جانا سب کے بس کی بات نہیں. کہیے جس کے بس کی بات ہے اللہ کے نبی نے اسی کو چھوڑے وہاں. اور مولا بعض اوقات اپنے حلقوں میں کہتے تھے کہ اس رات جو نیند آئی تھی وہ باقی کسی رات میں بھی نہیں آئی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہجرت کی رات, شب ہجرت, یہ عظیم قربانی, چھوٹی قربانی نہیں ہے. یہ تحریک اب ترقی کے رستے پر ہے اور آپ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. میں سو جاتا ہوں, میں خود کو قربان کرتا ہوں, یہ بہت بڑی قربانی تھی. اور دوسرا, موت کے بستر پر نیند آ جائے تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اس سطح کی شخصیت بھی تھی. دوسری جو دو تین نکات اور ہیں مدینہ اس دور کے, رسول اللہ کی زندگی کے دور کی, درس کرتا ہوں پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ. ایک اور صفت جو اس دور میں بھی, اس دور سے خاص بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ساری زندگی مولا کی یہی ہے, کہ علی کا عمل, مولا کا ہر عمل خالص ہوتا تھا, خلوص, خالصتاً خدا کے لیے, کسی آوا کی طلب نہیں, خالصتاً خدا کے لیے. مولا متقیان نے کہا بھی ہے کہ میں نے اپنے دل کے دروازے پر پہرہ دیا, اپنے دل کے دروازے پر پہرہ دیا اور جز خدا کے, خدا کے سوا کسی کو بھی اس میں داخل ہونے نہیں دیا. کہا علی کے دل میں فقط خدا کی محبت ہے, اور وہی محبتیں ہیں جو خدا نے ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں. خالصتاً, خالص عمل. خندق میں یہ جو حدیث ہے, ضربۃ علی میں یوم الخندق افضل عبادت استقل افضل من عبادت الثقلین, کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس رمز کو سمجھے, مسئلہ کیا ہے اصل میں. عمر ابن عبد ود نے للکارا, اس للکار کے جواب میں مولا گئے. اب جب مولا سامنے آئے, سب نے کہا ہوا ہے, خود لشکر اسلام کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ عمر ابن عبد ود عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے کہ جو اکیلا لشکر کا مقابلہ کر لیتا ہے. اب ایسے میں 23-24 سال کے ایک جوان نے سامنے اس کے مقابلے پہ جانا ہے, مولا آئے ہیں تو عمر نے پہلے تو اس نے دیکھا ہے نا کہ بالکل ایک جوان کو بھیجا گیا ہے. نام پوچھا, مولا نے جب نام بتایا تو کہا کہ تم تو قبیلے کے حساب سے ہمارے رشتہ دار ہو, تو جاؤ کسی اور کو بھیجو, اتنی جوانی میں تمہیں کیوں معلوم. تو یہاں اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو مولا نے یہ کیا ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے مقابلے میں کون آیا ہے. میں وہ ہوں کہ قریش کو بچپنے میں اپنا جھلک دکھایا ہوئے, مولا نے قریش کو اپنا جلوہ علی مولا نے بچپنے میں دکھایا ہے. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ, آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ جب مکے کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف, توحید کی طرف بلانے کے لیے جاتے تھے, تو بعض سرداروں نے, یہ جو گلی کے لڑکے ہوتے ہیں ہمارے بچے, جو عموماً یہ اس طرح کے خاص بچے ہوتے ہیں جو زیادہ تر گلی اور سڑکوں میں رہتے ہیں, ان کو لگاتے تھے رسول اللہ کے پیچھے, جو پتھر مارتے تھے یہ بچے, اور یہ تینوں الفاظ جو بتائے تھے, کذاب کہہ کے, مجنون کہہ کے, جادوگر کہہ کر آوازیں کستے تھے. مولا علیہ السلام ابھی 10-12 سال کی عمر میں تھے, تو ایک دن آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جب جائیں تو مجھے ساتھ لے جایا کریں باہر. کیوں؟ کہ وہ بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو سبق سکھاؤں. تو ایک دن اللہ کے نبی نے ساتھ لیا مولا, تو مولا ساتھ ساتھ ہیں. وہ بچے جو اپنے تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے زیادہ تھے. اب انہوں نے اللہ کے نبی کو پتھر مارنا اور اس کے لیے کوشش کی, تو مولا نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا اسی بچپنے کے حال میں, اس کے بعد بھگایا وہاں سے. وہ مارا ہے ایک ایک کو اٹھا کے اور بھگایا ہے, دوڑے ہیں سارے, اور دوڑ کے ہر کوئی اپنے گھر جا کے پہنچ کے کہتا تھا علی نے مارا ہے. یہ جو لفظ تھا نا علی نے مارا ہے, یہ بچپنے سے ہے, بچپنے سے لے کر آخر تک, حد تک امیر شام کے دور تک یہی بات گونج رہی ہوتی تھی کہ علی نے مارا ہے. کیونکہ علی نے دشمنان رسول کو نہ رسول اللہ کی زندگی میں بخشا ہے نہ رسول اللہ کے بعد بخشا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ اب اس بچپنے میں جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے سامنے تھے, اب تو جوانی ہے, آئے عامر ابن عبد الوہاب کے مقابلے میں, اور عامر نے اپنی پاور دکھانے کے لیے گھوڑے سے اترا ہے, اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی ایک وار میں, گھوڑے اپنے جانور کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ اپنا روب دکھا سکے کہ میں کتنا طاقتور ہوں. اب جو مولا کا تھا طریقہ, پہلے اس کو دعوت دی, اس نے قبول نہیں کی تو جنگ ہوگی. پہلے عامر ابن عبد الوہاب نے مار کیا, وار کیا, جس کو مولا نے ڈھال پہ روکا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ واقعی بڑا پہلوان تھا, تو وہ ڈھال کو کاٹتا ہوا مولا کی پیشانی پر ایک ہلکی ضرب ملی, نشان ملی. اب اس کے بعد مولا نے وار کیا, مولا نے وار کیا اس کی ٹانگ پہ, اب اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور گرا ہے زمین پہ. مولا نے کہا یہ ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تجھے اس درد کا احساس ہو کہ جو تم نے اس بے زبان جانور کے ساتھ کیا ہے. کہ تم نے اس بے زبان جانور کے ٹانگیں کاٹ دی, تیری ٹانگ اس لیے کاٹی ہے تاکہ تجھے اس درد کا احساس ہو. اب اس کے بعد چڑھے کہ اس کا کام تمام کریں, تو اس نے وہ حرکت کی, اس نے اپنا لعاب پھینکا مولا کی طرف. جب لعاب پھینکا, قابو کیا ہوا ہے, مارنے والے ہیں, اتنا بڑا پہلوان ہے عرب کا کہ جس کو مارنے کا موقع ملا ہوا ہے, اس نے لعاب پھینکا اور علی اس کے سینے سے اتر کر سائڈ میں ہو گئے. عامر کہتا ہے کہاں پسر ہے ابو طالب, کیوں پیچھے ہو رہے ہو؟ کہا تم نے یہ حرکت. کہتا ہے میں اس وقت دو طرح کی ذلتیں, دو طرح کی تکلیفیں ہیں مجھے. پہلی تکلیف تو یہ ہے کہ میری ٹانگ کاٹ دی ہے, مجھے اس کا درد ہو رہا ہے, اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ آج تک عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو میرے سامنے مقابلے پر آ سکے, لیکن تم نے مجھے ذبیح بوس کیا ہوا ہے. یہ جو لشکروں کی نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں, کہا میں برداشت نہیں کر پا رہا, میں نے یہ لعاب اس لیے پھینکا تاکہ غصے میں آ کر مجھے جلدی قتل کرو, میرا جلدی کام تمام کرو. مولا نے کہا تم نے پہچاننے میں غلطی کر دی ہے, علی ابن ابی طالب کسی ذاتی غصے کی وجہ سے تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اس لیے آیا ہوں. جب تم نے لعاب پھینکا تو مجھے غصہ آ گیا, لیکن میں تجھے اپنے غصے کے لیے قتل کرنا نہیں چاہتا ہوں. خالص ترین عمل ہے, خالص ترین, کسی کے لیے نہیں, فقط خدا کے لیے. اور جب اپنا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر آ کر وار کیا, اس کا کام تمام کیا. اب حدیث سمجھ میں آتی ہے, ضربۃ علی من یوم الخندق. علی, اب ترجمہ میرے حساب کا سنیے گا, علی کی ایک ضرب کا خلوص, جس خلوص کے ساتھ, جس قدر خالص اللہ کے لیے علی نے خندق میں ایک ضرب لگائی ہے, اگر پوری ثقلین کی عبادتوں کے خلوص کو جمع کرو اور اس خلوص کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو تو علی کی اس ایک ضرب خلوص زیادہ ہوگا ثقلین کی عبادت کے خلوص. خالص ترین عمل کوئی بھی کام. اب اگر یہاں سے ہم الہام لیں اپنی زندگی پر, تو پھر علی کا ماننے والا, جو علی کی سیرت پر چلنے والا, جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں تو خلوص کا یہ معیار ہو کہ اللہ کے نبی ثقلین کی عبادت سے بھاری قرار دیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ کاموں کو ہم مختلف طریقوں سے کریں. ایک اخلاقی نقطہ عرض کرتا ہوں، ایک ہے ریا، ریاکاری. ریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رؤیہ سے دیکھنے سے ریا. اگر ہم اپنا عمل کسی کو دکھانے کے لیے کریں تو یہ ریا ہے، یہ ریاکاری ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک گناہ کبیرہ اور ہے جس کو سمعا کہتے ہیں، سمعا، سین میم عین اور بولتا، سمعا. سمعا یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم. سمعا یعنی کیا؟ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے کان چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کے عمل کو دیکھیں، پھر لوگوں کے جو آپس کے تبصرے ہوں اس میں اس کی تعریف، اس کے عمل کی تعریف کریں. اگر کوئی دل میں یہ خواہش رکھ کر دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا لیکن تعریف سننے کے لیے کر رہا ہے تو وہ سماع کا مرتکب ہو رہا ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک نقطہ وہ مارکہ خیبر میں جس کا فکری پہلو بھی ہے اور آج کے دور کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس لیے وہ بھی عرض کر رہا ہوں. پھر درود پڑھے محمد و آل محمد. خیبر کا جو مارکہ ہے، یہاں پر دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خیبر یہودیوں کی مضبوط جگہ تھی، یعنی جہاں پر وہ مضبوط تھے، جہاں ان کا سمجھے ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، جہاں پر مال زیادہ تھا. اب وہ مضبوط جگہ مرکز میں مضبوط ہو گئے. رسول خدا جب صلح حدیبیہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد، اب آپ نے دیکھا کہ یہودی مضبوط ہو رہے ہیں. ابھی یہودیوں نے حملہ نہیں کیا ہے مدینہ پہ، رسول خدا کے شہر پر ابھی حملہ نہیں کیا ہے، مضبوط ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی پہنچ گئے خیبر، کیوں کہ یہودیوں کو مضبوط ہونے نہیں دے. اگر یہ مضبوط ہو گئے، یہ طاقت میں آ گئے تو پھر یہ شر زیادہ پھیلیں گے. اللہ کے نبی خیبر پہنچ گئے. اب خیبر کے مارکے میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے سنا ہوا ہے، فضائل میں بھی سنا ہوا ہے. میں نے اس میں سے جو دو پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، پہلا پہلو یہ ہے کہ خیبر کا مارکہ یہودیوں کے ساتھ خالص ہے اور یہ مارکہ فتح نہیں ہوا، آسانی سے فتح نہیں ہوا. حتیٰ جو مشہور تعداد ہے کہ 39 دن لگ گئے فتح ہونے میں، یہ فتح نہیں ہو پا رہا، 39 دن ہو گئے. مسلمانوں کی تقریباً تمام سربراہ وردہ شخصیات سب نے اپنی کوشش کر لی، اپنا زور لگا لیا، لیکن فتح نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. بات یہاں تک ہو تو سب اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. ہوا رجل ان کا، وہ مرد ہے، کرار غیر فرار، کہ جو ثابت قدم رہے گا فرار نہیں کرے گا. علم دیا اگلے دن علی کے ہاتھ میں، یعنی کیا مطلب؟ کہ جب مقابلہ یہودیوں سے ہو تو رسول اللہ علم علی کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں. توجہ عزیزہ، جب مقابلہ یہودیوں سے ہو تو علم علی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تب فتح ملے گی، ورنہ 39 دن تک کوششیں جاری رہیں گی، کامیابی ہونے والی نہیں ہے. یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے کہ یہودیوں سے پالا پڑے، یہودیوں کے ساتھ سامنا ہو تو پھر علم علی کے ہاتھ میں دے دو. آج دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر تمہارا واسطہ پڑے یہودیوں کے ساتھ، اگر تمہارے مقابلے میں یہودی آ جائیں تو اے عالم اسلام، اے دنیا کے تمام مسلمان ملکوں، تمہارے نبی کی سنت یہ ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا دعویٰ، یہ شیعوں کا اعلان نہیں ہے. رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہودی آ جائیں تو علم علی کے ہاتھ میں دے دو. علی کے ہاتھ میں علم دو گے تو فتح سے ہمکنار ہو جاؤ گے. جب اسرائیل عرب کے اندر، اسرائیل وجود میں آ گیا، تمام عرب ممالک، کیا مصر، کیا سعودیہ، کیا اردن، سب عراق، سب مل گئے، شام، سب نے مل کر مشترکہ فوج بنا لی. 5-6 ملکوں نے مل کر مشترکہ فوج بنا کر اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا.
جو آج کے دور کا خیبر ہے، اب اگر میں اس کو اسی طرح کہوں کہ 39 دن کی کوششیں ہو گئیں، یہ سارے عرب ممالک ناکام ہو گئے، لیکن جب اس قیادت کا، جب اسرائیل سے لڑنے کے لیے علم علی کے بیٹے کے ہاتھ میں آیا، تو پھر 33 دن کے اندر ہی 33 دن کے اندر اس بڑی طاقت کو سرنگون کر دیا، ناک رگڑ کے رکھ دی اسرائیل کو. کیوں؟ کلیہ وہی ہے، آج بھی کلیہ وہی ہے. کتنی دفعہ فلسطین کی تنظیموں نے کوششیں کی کہ اسرائیل کے ساتھ، جیسے پی ایل او جو بنی تھی، یاسر عرفات جو پی ایل او، فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن، بہت کوشش، لیکن نہیں. حماس کی کامیابی کے راز کیا ہیں؟ کیونکہ حماس وہاں جڑ چکی ہے، حماس علی کے بیٹے کے ساتھ جڑ چکی ہے، رہبر معظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے حماس کی کامیابیاں ہیں، حزب اللہ کی کامیابیاں. یاد رکھیں، آج بھی تمام عالم اسلام کو سمجھ لینا چاہیے، یہ سنت رسول ہے کہ اگر یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں کو شکست فاش دینی ہے، تو پھر علم علی کے ہاتھ میں دے دو. اور آج اگر ہم کہیں علم علی کے ہاتھ میں، تو آج علی کے بیٹے، آج سید علی خامنائی کے ہاتھ میں علم ہے. آج اگر سید علی خامنائی کے علم کے نیچے مسلمان جمع ہو جائیں، تو پھر بیت المقدس کی فتح دور نہیں ہے، پھر اسرائیل کی نابودی دور نہیں ہے، پھر امریکہ اور اس جیسے بڑے استعماروں کا سر جھک جانا اور ان کا نابود ہونا دور نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. پس عزیزان محترم، یہ زندگی جو اللہ کے رسول کے ہمراہ مولا نے گزاری ہے، اس زندگی میں قربانیاں ہیں ہر موقع پر، ہر مرحلے پر. جہاں پر میدان جہاد میں تلوار سے جنگ کرنی ہے تو علی سب سے پہلے، جہاں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بستر رسول پر سونا ہے تو علی سب سے پہلے، جہاں کام کرنے ہیں، جہاں مملکت کی نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے ذمہ داری انجام دینی ہے، علی سب سے پہلے. اور اگر اللہ کے نبی مدینے سے باہر جائیں اور پھر مدینے کو سنبھالنا ہے، تو پھر بھی علی ابن ابی طالب ہے. تبوک کا جو واقعہ ہے کہ مولا کو مدینہ چھوڑ کے گئے. اور ایک حدیث آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے راویہ جو ہیں، راویہ جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ام المومنین کہتی ہیں کہ مردوں میں، اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، مردوں میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی محبت علی سے، جناب سیدہ سے، یہ محبت رشتے کی وجہ سے تھی، بیٹی ہی اس لیے تھی، داماد ہی اس لیے تھی، چچزاد ہی اس لیے تھی، یا کوئی اور وجہ ہے؟ بڑی وجہ وہی ہے کہ علی اور فاطمہ کا وہ کردار ہے کہ جو کردار اس سطح کا تھا کہ جب فاطمہ داخل ہوتی تھی تو رسول اللہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے نبی جب تک رہے، قربانیاں علی نے تب بھی دی ہیں، لیکن مظلومیت مولا کی اس وقت شروع نہیں ہوئی. علی کی مظلومیت کا آغاز رحلت پیغمبر کے بعد ہوا ہے. کل کی مجلس میں ہم بعد از رحلت پیغمبر کے جو 25 سال ہیں، جس کو ہمیں کہا جاتا، جو ہم نے سنا ہوا ہے گوشہ نشینی، گوشہ نشینی مطلب حجرہ نشین ہوں گے، گھر میں رہے، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جو حکومت کا دور ہے، کل ہم ان دونوں کو بیان کریں گے. اور 25 سال بالخصوص، کل کی گفتگو میں زیادہ بات ان 25 سال کی خاموشی کے دور کے بارے میں ہوگی کہ اس میں مولا نے کون سے کام انجام دیے. آیا خاموشی سے مطلب یہ ہے کہ بالکل کنارے کا شکر بیٹھ گئے تھے، کسی کام میں مداخلت نہیں، کسی کام کو انجام نہیں دیا، صرف گوشہ نشینی اختیار کی. اور اسی طرح جو حکومت کا دور ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم، اس کے بھی چند نکات کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. درود پڑے محمد و آل محمد. آج جو چونکہ مولا متقیان کا ذکر ہے تو ہم مصیبتوں کا ذکر بھی مولا متقیان کے بارے میں ہی کریں گے. مولا کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی مصیبت کہ جس مصیبت کے بارے میں علی جیسے صابر انسان نے یہ کہا کہ یہ مصیبت ایسی ہے کہ میرا صبر ضائع ہونے لگا, جو رسول خدا کی قبر پر کھڑے ہو کر مولا متقیان نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی جدائی نے میرا صبر ضائع کر دیا. سب سے پہلی مصیبت اور پہلی تکلیف رسول خدا کے رحلت کے بعد وہ جناب سیدہ کی مصیبت تھی کہ جو قابل تحمل نہیں تھی مولا کی. اور سیدہ کائنات کی مصیبتیں اندازہ کریں کہ جناب سیدہ صدیقہ ہیں, سچ بولنے والی ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی مبالغہ کرنے والی ہوں کہ بات چھوٹی ہو اس کو بڑا کرے, نہ سچی ہیں. اب اگر سیدہ یہ کہیں کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں اگر یہ ان روشن دنوں پر پڑتی تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے, اس کا مطلب وہ مصیبتیں تھیں اتنی بڑی. جنہوں نے عین جوانی میں زہرا کو بوڑھا کر دیا, ملتان کا ایک واقعہ ہے, عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں. ایک ہمارے دوست ہیں جو وکیل ہیں, انہوں نے یہ بیان کیا, کہتے ہیں میں ایک جج کے چیمبر سے گزرا, شیعہ جج تھے ایک مومن جج تھے, ان کے چیمبر سے گزرا تو ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, ان کے آفس سے رو رہی تھیں. تو میں بڑا حیران ہوا اور ان کی سلام دعا بھی تھی تو میں داخل ہوا, دیکھا تو بہت رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں, خیریت ہے کیا وجہ ہے؟ کہتے جب سنبھلے تھوڑا سا, کہتے آج میرے چیمبر میں میری عدالت میں ایک کیس آیا تھا, کہتے اس کیس کی وجہ سے ہی میری حالت ہو گئی. پوچھا بتائیں گے ذرا بیان کریں, کہتے آج میرے پاس ایک مجرم آیا تھا جس کا کیس میرے سامنے تھا, تو میں نے اس کا جب کیس سن لیا, وکیلوں کی جرح سن لی, تو اب میں فیصلہ دینے والا تھا کہ اس مجرم کے وکیل نے مجھ سے کہا کہ جناب والا اس کی بیٹی آج آئی ہوئی ہے عدالت میں, کہا اس مجرم کی بیٹی آج عدالت میں آئی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتی ہے. کہتے ہیں جب اس نے جو یہ کہا تو یہ کیس ایسا تھا کہ میں اس کو بری کر سکتا تھا. میں نے کہا کہ نہیں, بس اس کی بیٹی آ گئی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس کے کیس میں اس کو بری کر دیا. کہتے ہیں اب میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ میری چھوٹی سی عدالت تھی اور ایک مجرم کی بیٹی آئی تھی, لیکن بیٹی کا آنا میرے دل نے برداشت نہیں کیا کہ اس کی بیٹی کے سامنے اس کی بیٹی کے دل کو دکھاؤں. کہتے ہیں پھر وہ کون سی عدالت تھی جہاں رسول کی بیٹی گئی ہوئی تھی اور جا کر اپنے بابا کی سند بھی دکھا رہی تھی کہ میرے بابا نے یہ مجھے دیا ہے, حسنین کو گواہ کر کے بھی دکھا رہی تھی کہ حسن حسین گواہ ہیں. عزاداروں جب دربار سے واپس آئی ہے نا رسول کی بیٹی, واپس آئی کمرے اپنے گھر میں جب داخل ہوئی تو آتے ہی صحن میں مٹی پر اللہ زہرا بیٹھ گئی ہے. جب بی بی مٹی پر بیٹھ گئی, مولا نے کہا زہرا فرش پر کس لیے کیوں مٹی پر بیٹھ رہی ہو؟ کہا علی جو دربار میں ہوا ہے, جو دربار میں ہوا ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. مولا نے کہا زہرا کا حق نہیں ملا؟ سیدہ کہتی علی حق نہ ملتا تو اتنی تکلیف نہیں تھی, علی میرے سامنے میرے بابا کے لکھے ہوئے سند کو پھاڑ دیا گیا, علی مجھے دربار میں بڑے دربار میں جھٹلایا گیا. دو تین جملے عرض کر دیں. سیدہ کے بستر بیماری پر تھی, شہید متحری نے یہ الفاظ بیان کیے کہ سیدہ مریض ہیں, ایک عرصے سے بستر بیماری پر ہیں. مولا آئے, مولا متقیان گھر آئے, سیدہ کے سرحانے آئے, اب دیکھا زہرا کی حالت کو, اس کمزوری کو, اس نحیف بدن کو, علی کا دل نرم ہو گیا. زہرا کی حالت دیکھی نہیں گئی, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی, یہاں تک کہ علی کا ایک آنسو زہرا کے چہرے پر گرا. زہرا نے آنکھیں کھول کر دیکھ کر کہا یا علی میری زندگی میں مت رویا کرے, زہرا کو آپ کا رونا برداشت نہیں ہے. جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اب سیدہ کہتی ہیں अली अगर इजाजत दें तो चंद वसीयतें करना चाहती हूँ। मौला ने कहा समान वतान, कहा सैयदा आप हुक्म करें, आपकी हर वसीयत को पूरा करूँगा। आजादारों पहली वसीयत जो सहरा ने की है, जब वसीयत करने लगी वो जुमला अदा किया है तो मौला चीख मार कर रो पड़े थे जहरा की वसीयत सुनकर। क्या कहा सैयदा ने, कहा या अली जब से मैं अपने बाप के घर से रुखसत होकर आपके घर में आई हूँ मैंने कोशिश की है कि कभी आपको तकलीफ न दूँ, मैंने आपसे किसी चीज़ का मुतालबा भी नहीं किया है। मेरे बाबा ने कहा था कि कभी भी अली को किसी मुश्किल में न डालना, मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन अली अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब जहरा ने यह कहा अली मौला रोए, कहा सैयदा आप बदल दें इससे कि आप ये जुमला कहें। दूसरी वसीयत की, कहा अली मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरा जनाजा रात में उठाइएगा और मेरे जनाजे में किसी को आने न दीजिएगा कि जिन्होंने सताया है वो मेरे जनाजे में शामिल ना हो, रात में ही मुझे दफन करें और मेरे कब्र का निशान भी नहीं होना चाहिए। और कहती है अली मेरी तीसरी वसीयत ये है कि जिस घर में माँ का इंतकाल हो जाता है तो उसके यतीम बच्चे रुल जाते हैं। अली मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल उसी तरह रखना, मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस होने न देना। आजादारों सैयदा कहती अली मेरी चौथी वसीयत ये है कि जब मुझे दफन कर देना तो उसके बाद मेरी कब्र से जल्दी वापस मत आना, कुछ देर मेरी कब्र पर रहना, मुझे अपने हमसरी का कुछ देर अपने रिफाकत के लम्हों को कब्र के साथ भी रखना। अली ऐ आजादारों अब वो दिन आता है, अस्मा बिनत अमीस की रवायत है, अस्मा कहती हैं कि मैं सैयदा के घर गई, मैंने देखा कि एक अरसे से जो सैयदा बिस्तर बीमारी पर थी आज मैंने देखा तो जहरा घर के काम खुद कर रही हैं, देखा कि खुद घर को साफ किया है, बच्चों को कपड़े पहनाए हैं, खुद खाना पकाया है। मैंने सैयदा को देखकर कहा सैयदा अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने आपको शिफा दे दी, आप रूह बसेहत हो गई। कहती है बीबी, कहती अस्मा बात ये नहीं है, बात यह है कि आज जब मैं सुबह सोई तो ख्वाब में बाबा आए, वैसे तो हर रोज़ ख्वाब में बाबा आते थे, आज ख्वाब में बाबा के साथ माँ खदीजा भी आई हुई थी और बाबा मुझसे कह रहे थे फातिमा तेरी मुसीबतों के दिन पूरे हो चुके हैं, आज तुम हमारे पास आ जाओगी। अस्मा मैं अब बाबा के पास जाने वाली हूँ, मैं चाहती थी कि खुद अपने बच्चों के कपड़े बदलवा दूँ, आखिरी दफ़ा खुद खाना पका के खिला दूँ। आजादारों अब अस्मा को जनाब सैयदा ने कहा अस्मा मैंने अपने बाबा से अपने लिए दुआ करवाई थी कि बाबा मेरे लिए दुआ करें कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होने लगूं तो मेरी ज़ुबान पर कुरान की तिलावत हो, तो मेरे बाबा ने मेरे हक में दुआ की है। अस्मा अब मैं हुजरे में जा रही हूं, जब तक मेरी तिलावत की आवाज़ सुनती रहो समझना कि तुम्हारे दरमियान हूं, मेरी तिलावत की आवाज़ ख़त्म हो जाए तो समझ जाना मैं बाबा के पास चली गई हूँ। अस्मा कहती हैं कि मेरी सारी तवज्जो उसी हुजरे की तरफ थी जहाँ से सैयदा के तिलावत की आवाज़ आ रही थी। आजादारों एक वक्त ऐसा आया कि अस्मा की सदा बुलंद होती है इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्मा ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है, हसन और हुसैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। अस्मा ने कहा हसनैन तुम तो नाना की कब्र से शाम को आते थे, जल्दी क्यों आ गए? हसनैन कहते हैं अस्मा हम नाना की कब्र पर थे, नाना की आवाज़ आने लगी बच्चों जल्दी से घर जाओ तुम्हारी माँ नहीं रही है। अस्मा ने सर पीटा और कहा हसनैन जाओ जाकर अली को खबर करो। आजादारो आखिरी जुमला अर्ज करूं, अब हसन हुसैन दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आए। आगा बनाइयान कहते हैं मौलाए मुत्तकियान मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, हसन हुसैन को दौड़ता हुआ देखा। अभी हसनैन ने कुछ कहा नहीं था लेकिन जब अली ने बच्चों की हालत देखी अली ने अमामा सर से उठाकर फेंका और कहा जहरा तेरी जुदाई ने अली की कब्र तोड़ दी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वहिय मुनकलबीन तलबू।